نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، آپ نے جس طرح ابھی سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے آج کی ہماری نشست جو ہے یہ الحمدللہ 40th نشست ہے. اور 40 کا عدد جو ہے یہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ 40th نشست ہے. یہ ابھی قبلہ معرفانی صاحب زیدہ مجدہ الکریم نے مجھے بتایا کہ یہ 40th نشست ہے، اور کتنی مبارک نسبت ہے، دیکھیں سبحان اللہ کہ 40th محفل بھی ہے جس کی ایک خود ایک اہمیت اور افادیت روحانی طور پر، ظاہری طور پر خدا کی حکمت سے موجود ہے، اور دوسرا یہ شب 11th شریف بھی ہے. تو یقیناً نسبتوں کے حوالے سے ہم خیر مادی دنیاؤں کے شاید شیدائی ہو چکے ہیں، اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن انشاءاللہ اس کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوگا اور کل قیامت کے دن ہم اس کی بہاریں دیکھیں گے. 40 کا عدد اگر آپ انسان کی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں، زمین اور آسمان کی تخلیق کے اعتبار سے دیکھیں، انسان کی خود ساخت اور باخت کے حوالے سے دیکھیں، انسان کی خود نفسیات اور اس کے مزاج کے حوالے سے دیکھیں، انسان کی خود سمجھداری اور بردباری کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں برگزدگی کے حوالے سے دیکھیں، خدا کی حکمت والے کاموں کی نسبت کے حوالے سے دیکھیں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ 40 کا عدد بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور 40 سال کی اس کی اصل عمر جو ہے وہ اس کی روحانیت اور بردباری کی عمر ہوتی ہے. اللہ جسے شعور عطا فرمائے، پھر جیسی یہ عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو جیسی 40 کے عادت کو بندہ پورا کرتا ہے، رب کریم کی رحمتیں اس پر اترنا شروع ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اسی نسبت کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب برملا اعلان فرمایا اپنے ایمان کا تو آپ کی عمر بھی 40 سال تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو دار اسلام سے وابستہ ہوئے اور اسلام کو اتنا غلبہ اور قوت حاصل ہوئی کہ مسلمان جو چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے اب مسلمان کعبۃ اللہ میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی 40ویں فرد تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور مہاجرین کی تعداد بھی 40 ہی تھی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں آپ کے دست پاک پر بیعت فرمائی تھی. اللہ رب العالمین ان تمام عددی تبرکات سے ہم تمام کو بہرمند فرمائے. اس درس قرآن کی غرض و غایت اور اس کا مقصد ہم نے اپنی ہر نشست میں تقریباً آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کا مقصد صرف شعور حیات حاصل کرنا ہے. ہم نے جو یہ محفل رکھی ہے، گیدرنگ رکھی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر اپنے شعور کو بالغ کریں اور گفتگو کریں شعور میں اور سنیں شعوری کیفیت میں، تاکہ ہمیں زندگی کا شعور حاصل ہو، تعلیمات اسلام کا شعور حاصل ہو، اور یہی شعور پھر یقین کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور یہی یقین جو ہے وہ اس ایمان کہلاتا ہے. اگر صرف رسمی باتیں، رسمی جملے، رسمی ملنا ملانا، رسمی میل جول، رسمی اٹھنا بیٹھنا ہو تو وہ ایک ہیئت اور ایک غوغا اور ایک اکثریت تو بن جاتا ہے، لیکن جس محفل میں، جس فکر میں شعور نہ ہو تو وہ چیز تیقن اور ایقان پیدا نہیں کرتی. اور اسلام جو ہے وہ ایقان کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ ایقان کا نام ہے. کامیاب خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جس کا یقین مضبوط ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے ان تمام امور غیبیہ سے جس قدر یقین رکھے گا وہ کامل مسلمان بنے گا. جسے اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے مشاہدے پر یقین، اللہ کی حاکمیت پر یقین، اللہ کے ہونے پر یقین، جس کو مرنے پر یقین، جس کو مر کر اٹھنے پر یقین، وہی کامل مسلمان ہے. یقین ہی اصل دین ہے، یقین ہی اصل دین ہے، یقین ہی اساس دین ہے، اور یقین بغیر شعور کے نہیں ملتا. ایک بار جتنے موضوعات یہاں پر پیش کیے گئے، ذکر کیے گئے، کوشش ہم نے یہ کی کہ کسی اور کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ کبھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی ضمیر کی آواز خود سنیں، اور جس وقت ضمیر بات کرنا شروع کر دے تو قلم اور کاغذ لے کر اس کی ضروریات کی فہرست مرتب کریں، اور جب اس کی فہرست مرتب ہو جائے تو پھر اس کا حل قرآن میں ڈھونڈیں، پھر اس کا حل حضور کی سیرت میں ڈھونڈیں، پھر اس کا حل حضور کی حکیمانہ گفتگو میں سنیں، پھر اس کا حل اسلامی تعلیمات میں جو نفسیاتی علاج اس کا موجود ہے اس میں تلاش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف آنے کے بعد دل کو بڑا قرار آتا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی ایسی فکر نہیں جو باطن کی پیاس کو بجھا سکے اور انسان کے ضمیر کی آواز کو تسکین دے سکے. وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے محبوب کی ذات ہے جو انسان کی ضمیر کے عین مطابق خطاب کرتی ہے، اور انسان کے ضمیر اور روحانیت میں جو امراض موجود ہے اس کا کامل درما اور مرہم اللہ کے کلام میں اور نبی کی سنت میں موجود ہے. ہم نے اس پر کئی درس آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. بے چینی کے حوالے سے، ہماری زندگی میں تذبذب کیوں ہے، اس حوالے سے انسان باغی اور سرکش کیوں ہو جاتا ہے، اس حوالے سے انسان لاپرواہ بے حس کیوں ہو جاتا ہے، اس حوالے سے انسان کی شعور کیوں مات کھا جاتی ہے، اس حوالے سے انسان اپنے فکر کو کیوں چھوڑ دیتا ہے، اس حوالے سے اللہ کی باتیں اس کی عادت کیوں نہیں بنتی، اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید نے جہاں جہاں پر جو جو شعوری منزل ہمیں دی ہے ہم نے اس درس کے اندر اپنے لیے اور آپ کے حوالے کے لیے، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے اس کو پیش کیا. اور ان تمام موضوعات کو پھر ہم نے، میں نے معرفانی صاحب سے کہا کہ ان کو پھر اور تقریروں سے ہٹائیں اور اس کے طریق شعور اور فکر ہی کا نام دیں، تاکہ پھر ہم، کیونکہ شعوری بات ہے رسمی بات نہیں ہے، فکری بات ہے، تو پھر ہم اس کو فکری جامع کے اندر ہی دیں. تعمیر شخصیت اور فکر قرآنی، اس حوالے کے ساتھ آج کا نوجوان اور قرآن کی فکر اس حوالے کے ساتھ اصلاح کے لیے شعور زندگی کیا چیز ہے، شعور حیات کیا ہے، اس حوالے سے میرے دوستو جب تک ہم اس نہج پر آ کر اپنے اندر سے باہر کی طرف نہیں آئیں گے اسلام اندر داخل نہیں ہوگا، ایمان اندر داخل نہیں ہوگا. ہم باہر سے باہر رہتے ہیں اس وجہ سے یقین ہمارے دل میں نہیں آتا، بات ہمارے دل میں پیوستہ نہیں ہوتی. میں پھر آپ کو مخاطب کروں گا بڑے بیداری اور بڑی بیدار مغزی کے ساتھ یہ گفتگو سماعت فرمائیے گا. جب انسان اپنے اندر سے چلتا ہے اور باہر آتا ہے، اندر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب باہر کی طرف آتا ہے تو پھر وہ کامل ہو جاتا ہے، نظریاتی ہو جاتا ہے، وہ شعوری زندگی رکھنے والا ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے اندر کی زندگی کو سوار کر باہر کی طرف آپ جلوگر ہوئے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس جو فرمایا، ان کے باطن میں پوشیدہ جو رموز تھے اس کا حل بیان فرمایا. ایک بات جو بنیادی ہے میں اس کو لے کر، کیونکہ چالیسواں درس سے تو تھوڑی سی پیچھے سے بات کو لے کر پھر اس رب کو میں جوڑتا ہوں. انسان کی اصلاح کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ انسان کی اصلاح کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو کٹی پتنگ کیوں محسوس کرتا ہے؟ بظاہر اس کے لیے ذوق اور شوق کا سارا ماحول ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ بے ذوق اور پھیکا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اس لیے منور ہو جاتا ہے کہ وہ ظاہر کی فکر کرتا ہے تو ظاہر درست ہو جاتا ہے، وہ باطن کی فکر نہیں کرتا اس لیے باطن بے ذائقہ رہتا ہے. جب انسان باطن کے تقاضوں کی فکر کرتا ہے تو پھر باطنی عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان عادتیں اپنی فکر سے بناتا ہے. انسان کی سوچ ہی آگے چل کر اس کی عادت بنتی ہے. انسان کا سوچ وچار، اس کی فکر جو ہے، اس کا تدبر جو ہے، اس کی فکر جو ہے، اس کا تحمس کرنا جو ہے، وہ آگے چل کر اس کی عادت بنتی ہے. ہم اپنے ظاہری کپڑے کو سنوارنے کے لیے اچھے شرف کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھے صابن کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھے عطر کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھے لحاف، اچھے بستر کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھے بنگلے کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھے لباس، اچھے گویا کے معاملات کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ہر کام ہر کر گزر جاتے ہیں، ہم اچھی خوشبو بھی تلاش کر لیتے ہیں. اتنے گنجلک ماحول کے اندر ہزار شوبدے بازوں کے درمیان ہمیں اصلی مال بھی مل جاتا ہے، ہزار فراڈیوں کے درمیان ہمیں اچھے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، ہزار دھوکے بازوں کے درمیان ہمیں اپنی منزل کو پورا کرنے کے لیے بے شمار معاملات مل جاتے ہیں. جب ہم اپنا مقصد، مدمع نظر، عزم جب ظاہر کو سنوارنے کا کرتے ہیں، آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں، ہم اس میں سرفرازی کا مقام لے جاتے ہیں. گھر میں جب کھانا پکانے کے لیے چیز لے کر آتے ہیں تو درجنوں دفعہ ایک ایک چیز کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اپنی غذا کو کمال پر پہنچانا ہوتا ہے. تو جس مقصد کا ہم عزم کرتے ہیں تو ہزار فراڈیوں میں، ہزار جالی، ہزار شوبدے بازوں میں ہم اپنی اصل کو تلاش کر لیتے ہیں. ہم کبھی اپنے باطن کی اصلاح کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں وہ اصلاح تو نیکوکاروں کے اندر مل سکتی ہے، ہم کبھی اس بارے میں سوچتے نہیں. لہذا اس حوالے سے ہمارا ظاہر تو سمرتا چلا جاتا ہے، نمازیں تو لمبی ہوتی چلے جاتی ہے، پیشانیوں پر نماز کے دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن دل اسی کی طرح سخت سخت ہوتا چلا جاتا ہے، باطن اسی طرح بھیڑیے کی طرح، درندے کی طرح ترش اور تن مزاج ہوتا چلا جاتا ہے. ظاہر سنورتا چلا جاتا ہے، باطن خراب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی اور نفسیاتی حل ہے میرے دوست، اس پر غور کریں آپ. ہمارا سب سے بڑا فساد اس وجہ سے، تعلیمات پر ہمیں عمل کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ. پہلا پوائنٹ اس پر ہم نے حل کیا، وہ یہ کہ انسان جس چیز کو سوچتا ہے، انسان جس چیز کو سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے کہ نہیں ایسا؟ میں نے اس پر کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. صبح آپ ڈیوٹی جاتے ہیں، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے رات کو پورا ذہن میں نقشہ بناتے ہیں، اتنے بڑے اٹھوں گا، کپڑے استری ہے کہ نہیں ہے، گاڑی میں فیول ہے کہ نہیں، یہ سارے معاملات. اب یہ جو آپ نے سوچا صبح، اسی پوری اس کی فہرست کے اعتبار سے، پوری اس کی ترتیب کے اعتبار سے آپ ایک کے بعد دیگرے کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو جو ظاہر میں بندہ فکر کرتا ہے وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جہاں میرا آفس ہے راستے کے اندر ٹریفک بھی بہت جام ہوگا، اس اگدا کشائی کے لیے اور اس مخمصے کو حل کرنے کے لیے آپ دس منٹ پہلے نکلتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، میں کیا کہوں گا، ہمارا ضمیر اس بات کو کہتا ہے کہ جب اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، اپنے مرکز پر پہنچنے کے لیے راستے میں اگر خرابیاں موجود ہیں، تو اگر ہم اپنے دفتر پر پہنچنے کے لیے راستے کے ہنگامے سے بچنے کے لیے دس منٹ پہلے نکل جاتے ہیں، تو کیا اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے ایک نماز سے پہلے دوسری نماز کے انتظار میں ہم اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے؟ اپنے باطن کی تیاری اس اعتبار سے نہیں کر سکتے؟ جب مرنا یقین ہے مرنا ہے اور موت برحق ہے, اس سے پہلے ہم دس منٹ پہلے, پندرہ منٹ پہلے, دو منٹ پہلے کیا اس کی تیاری نہیں کر سکتے؟ کس کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ کس کو پتا ہے کہ موت اور اس کے اندر کتنا منٹ اور کتنا وقفہ باقی ہے؟ منزل بس قریب ہے. کہ اس حوالے سے جتنا ٹائم ہم اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں, موت کے حوالے سے ہم نہیں دے سکتے, خدا کے لیے نہیں دیکھ سکتے, بالکل دے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے. بس اسی فکر کو پکانے سے, اسی فکر کی طرف لگ جانے سے دل صاف ہو جاتا ہے. احساس کی ضربے اور احساس کی تلوار جب تک دل کی کالیکی پر نہ پڑے تو دل صاف نہیں ہوتا. دل کا علاج احساس سے ہوتا ہے, اور اس لیے حضور نے فرمایا لکل شئین سقالا وسقالۃ القلب ذکر اللہ. فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک میل چھڑانے والی چیز موجود ہوتی ہے. ہر کم اور میل کے لیے کوئی چھڑانے والی شے موجود ہوتی ہے. فرمایا کہ دل کا میل کس سے چھوٹتا ہے؟ فرمایا دل کا میل جب چھوڑے گا جب تمہیں خدا یاد آئے. دل کا میل کوئی چیز صاف کر ہی نہیں سکتی. فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں, اور میرے آقا یقیناً نفسیات کے امام ہے اور دنیا آپ سے نفسیات سیکھتی ہے, اس لیے جو میرے آقا نے ایک لمحے میں انقلاب کھڑا کر دیا وہ یہ تھا کہ حضور نے من کی بولی کے جوابات دیے, صوفیہ نے اسی چیز کو ٹارگیٹ کیا, اسی چیز کو لیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ملا کے ہاتھ پر تو ایک جمع نہیں ہوتا, صوفی کے ہاتھ پر دس بندے کلمہ پڑھ رہے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر صوفی سے مراد غیر مولوی نہیں ہے, کیونکہ جو غیر مولوی صوفی وہ تو جاہل ہے, اس کی بیعت بھی حرام ہے. جو غیر عالم صوفی ہے اس کی تو بیعت بھی حرام ہے, کیونکہ عالم ہی ہوگا, علم پڑھ کر تو خدا کو سمجھے گا. صوفی تو وہ ہے جو خدا کا پتہ دے, جو علمی نہیں حاصل کرے, جو خدا کے ایڈریس اور پتے کو سمجھے گا ہی نہیں, وہ خدا کے قریب کیسے ہوگا؟ تو جاہل آدمی کو صوفی ہو ہی نہیں سکتا, جاہل آدمی کو پیر ہو ہی نہیں سکتا. جسے قرآن کا علم نہیں, جسے حدیث کا علم نہیں, جسے کلام اور عقیدے کی نہیں پتا, جسے خدا کی توحید کے وجود اور وحدانیت کے حوالے سے اور پوری ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جو اعتقاد ایک کر کے بیان کیے گئے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتی و کتب الاخری, ہر عقیدے کی گہرائی سے متعلق اگر اسے نہیں پتا تو وہ خود پکا مسلمان نہیں ہوا ہے, خود اسے اپنی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے, تو دوسرے کو کس روشنی کی طرف اشارہ کرے گا؟ تو میں یہاں پر جو خوش مولوی اور صوفی کی بات کر رہا ہوں, اس میں فرق یہ ہے کہ خوش ملا وہ ہے جو سراسر گفتار سے تعلق رکھتا ہے, اور صوفی باصفا وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ یاد خدائی کو زندہ رکھتی ہے. اس لیے یاد خدا کب دل کے اندر پیوستہ ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ ضمیر کے لیے سوچے گا. ضمیر کی بے چینی دل کی خرابی کی وجہ سے. بخاری شریف کے حدیث سے میرے آقا کہتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسدت جسد کلہ. فرمایا کہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہے تو میں جو چاہوں گا, اگر وہ یہ احساس کاش یہ دل سے نکلتے ہیں, یہ دل کی طرف سے یہ اشارات آتے ہیں, دل کی طرف سے یہ اشارات ہوتے ہیں جس کو بندہ سمجھتا نہیں اور بے چین ہو جاتا ہے. میرے آقا نے مرکز بھی بتا دیا, علاج بھی بتا دیا. فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے, اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. اذا صلحت صلحت جسد کلہ, اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو سارے جسم کو ٹھیک کر دے گا. واذا فسدت فسدت جسد کلہ, اگر وہ خود گندا اور ناپاک ہو جائے گا تو سارے جسم کو ناپاک کرے گا. فرمایا الا وہی القلب, فرمایا خبردار وہ دل ہے, فرمایا وہ دل ہے. فرمایا اگر یہ درست رہا, پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ گناہ سیاکاری دل کی ایک عادت بھی بڑی نرالی ہے, اس کو صوفیہ عقدہ کشائی کرتے ہیں. فرمایا دل کی باتیں سن لیا کرو فوراً اور اس کا حل تلاش کرو, کیونکہ دل جب بگڑتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے تو ظاہر کے اندر بڑے فساد اتارتا ہے. دل جو باتیں آپ سے کرتا ہے اس کو سننا چاہیے, دل جو باتیں کرتا ہے اس پر کان بھرنا چاہیے. دل کی باتوں پر کان نہ بھرا جائے تو نتیجہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. دل کی باتوں پر کان بھر کے اس کے تقاضے نہ پورے کر دیے جائے تو تقاضا گویا کہ نتیجہ بڑا خراب ہوتا ہے. سید عالم کہتے ہیں کہ دل اپنے تقاضوں کو بیان کرے اور اس تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو اس پر میل اور گند چڑھتی چلی جاتی ہے. فرمایا ہر گند ہر میل کو صاف کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے. فرمایا شکار تم کر ذکر اللہ, دل کو صاف کرنے کی صرف ایک ہی چیز ہے, وہ اللہ کو یاد کرنا ہے. بس خدا کو یاد کرو گے دل کی گندگی دور ہوتی چلی جائے. سکالت القلب ذکر اللہ, اللہ کی یاد جو ہے, اللہ کی یاد, اللہ کا یاد آنا, اس کی موجودگی کا احساس,
کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کے حضور ہم کھڑے ہوں گے, وہ خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے, جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ ہے یاد الہی. فرمایا جس وقت تم اپنے اوپر حماقت یاد الہی کی لگام کو کش کر رکھو گے, فرمایا یہی سکالا ہے. لکل شیء سکالا, سکالۃ القلب ذکر اللہ. فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے, ہر چیز کو نرم کرنے کے لیے کوئی شے ہوتی ہے. دل کی نرمی اور دل کی گندگی کو دور کرنے کی چیز اللہ کی یاد ہے. یہ دوسری چیز ہم نے بیان کی. ٹھیک ہے, دیکھو مرکز کی خرابی تھی, جہاں سے خرابی ہوتی ہے. کوئی مذہب نہیں بتاتا, اسلام بتاتا ہے, میرے آقا بتاتے ہیں. دل خراب ہوتا ہے تو پورا فساد کرتا ہے. دل خراب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فساد کرتا ہے. دل مرکز ہے. آنکھ کو احکام دل سے پاس ہوتے ہیں, زبان کو احکام دل سے پاس ہوتے ہیں, سماعت کو احکام دل سے پاس ہوتے ہیں. یہ میرے غوث اعظم کہتے ہیں, کہیں سبحان اللہ. فتح الغیب شریف میں غوث اعظم نے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر ذکر کیا کہ انسان کے جو اعضا ہیں اور انسان کی جو قوت حس ہے, یہ سب تابع ہے دل کی. آنکھ دل پر چلتی ہے, زبان دل پر, کان دل پر, گرفت دل پر, قدم یمشی تمشو دل پر. فرمائی یہ جو کہے گا ساری چیزیں وہاں چلے گی. فرمائی یہ درست ہو گیا اللہ کی یاد سے تو آنکھ خود خدا کو پسند کرے گی, زبان خود خدا کے لیے بولنا پسند کرے گی, کان خود خدا کے لیے سننا پسند کرے گا, ہاتھ خود خدا کے لیے دینا پڑے پسند کرے گا, پاؤں خود خدا کے گھر کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے گا. فرمایا جب یہاں سے درستگی ہوگی, اور فرمایا یہاں پر درستگی نہ ہوئی تو اگر یہ آنکھ قرآن کو دیکھے گی, زبردستی لے گئے آپ اور آنکھ کو قرآن کے سامنے رکھ دیا, پاؤں کو کھینچ کر مسجد میں رکھ دیا, لیکن پھر بھی بےزائتی رہے گی, اسردگی رہے گی, بدبو اور گھن اپنے آپ سے آئے گی. فرمایا آنکھ نہ درست کر, دل درست کر. دل درست ہوگا یہ سب خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے. فرمایا دل درست ہو گیا, ہاتھ کی حرکت خود درست ہو جائے گی. دل درست ہو گیا, گویائی کا ڈھنگ خود آ جائے گا. دل درست ہو گیا, آنکھ خود اچھا دیکھنا پسند کرے گی. دل اب دیکھیں نا, بندے کا اگر معدہ خراب ہو تو اگر وہ لذیذ کھانے بھی کھائے تو اس کے منہ پر ذائقہ نہیں آتا. بندے کی طبیعت نہ کر رہی ہو تو خوبصورت گلاب بھی اس کے سامنے ہو تو اس کی رنگت اس کو نہیں بھاتی, لیکن طبیعت کے اندر جب مزہ ہوتا ہے تو کانٹوں کو دیکھ کر بھی وہ مزے لے لیتا ہے. تو یوں ہی سمجھ لیجیے کہ اعتقاد اور یقین کے اندر دل کی اصلاح ضروری ہے. دل اگر درست نہیں ہوگا, دل اگر درست نہیں ہوگا, آپ سے کعبے کو بھی دیکھو گے تو مزہ نہیں آئے گا, کان سے قرآن بھی سنو گے تو مزہ نہیں آئے گا, ہاتھ سے خیرات بھی کرو گے تو مزہ نہیں آئے گا, پاؤں کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو مسجد تک بھی لے جاؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ تو غلام ہے, پہلے آقا کو درست کرو. آقا دل ہے, حاکم درست ہو گیا. جب دل درست ہو گیا تو پھر آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آنکھیں خود ہی چلے جائیں گی. آنکھیں مدینے پھر خود پہنچیں گی, آنکھیں کعبے خود پہنچیں گی, پھر ہاتھوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, خزانے خود لٹتے چلے جائیں گے. پھر خدا کے گھر تک قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, خود خدا کے گھر تک تم پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہ جب مرکز درست ہو جائے گا تو اس کے تحت چلنے والے سارے مراکز, اس کی ذیلی شاخیں خود بخود درست ہو جائے گی. اور سید عالم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ یاد خدا ہے. یاد خدا میں اپنے آپ کو پکا کے چلے جاؤ, دل کی صفائی ہو جائے گی. یاد خدا ملے گی کیسے؟ میں اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ کوئی تقریر نہیں ہے. اپنے میں نے کہا نا کہ جب دل شکایت کرے تو کاغذ لے کر سوال لکھنا شروع کرو. میں نے لکھا, میں نے پھر جواب تیار کیا, وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میرے ہی سوالات تھے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ظاہر سنورنے کے باوجود دل کیوں نہیں سنورتا, اس حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کی آواز ہو سکتی ہے, کیونکہ انسان کا ضمیر ایک ہی چیز کو تقاضا کرتا ہے. خیر کی طرف طبیعت ایک ہی انداز میں برنگیختہ کرتی ہے, شر کی طرف ایک ہی طریقے سے بلاتی ہے. میرے دوستو, جب ہمیں پتا چل گیا کہ دل باطن صاف کب ہوگا, جب فکر کریں گے, عادت بنائیں گے باطن کی طرف. صاف نہیں, باطن کی طرف راستہ ملے گا. صاف تو خدا کی یاد کرائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم میں اتنی ہمت ہے اپنے گریبان میں جھاڑ سکے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ راستہ بند ہے, دروازہ بند ہے. دروازہ احساس سے کھلے گا. ہمارے میں تو یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس گلے سے نیچے اتر سکے. ہمیں یہ جرت نہیں ہے کہ گریبان میں جھانک سکے. مجھے بتائیے, ہم جاتے ہیں؟ ہمیں یہ جرت ہے کہ ابھی ضمیر کی آواز سنے نہیں سن سکتے. دروازہ ہی بند ہے. وہ سنائے تو سنائے, ضمیر سنا دے گا, ہم اسے نہیں سنا سکتے. اس لیے نہیں سنا سکتے کہ اس کی آواز ہم تک پہنچتی, ہماری آواز اس تک نہیں پہنچتی. دروازہ بند ہے، راستہ بند ہے، اور وہ راستہ کیسے کھلے گا؟ وہ راستہ احساس سے کھلے گا، فکر سے کھلے گا، سوچ سے کھلے گا، جو میں نے مثالیں بھی آپ کے سامنے آفس و مراکز کی پیش کی ہے۔ دروازہ کھل گیا، اندر آپ داخل ہو گئے، اب سسٹم دیکھیں کون سا خراب ہے۔ میرا آقا نے کہا کہیں نہیں جانا، دل خراب ہے، اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا، مومن اتنا فالتو اور بیکار نہیں کہ اس چکر میں لگا رہے۔ میرے آقا نے ساری چیزیں خود بتا دی، فرمایا اس پر غور کرو اور خدا کی طرف آ جاؤ فوراً، چلو، اس لیے کہ تم اگر اپنی اس طریقے سے صلاح کرو گے تو تم انقلاب بپا ہو جائے گا، جب تم میں انقلاب ہوگا تو تم معاشرے میں انقلاب لاؤ گے۔ فرمایا معاشرے میں انقلاب تقریروں سے نہیں آتا، پہلے خود نیک بنو، ایک نیک ہوگا تو دوسرے کو نیک کرے گا، دوسرا پچھلے کو کرے گا، اور یہی محمدی معاشرہ بنے گا۔ ایک ابو بکر آئے تھے، وہی عمر کو لے کر آئے تھے، کہیں سبحان اللہ، یہی ابو بکر ہیں جو عمر کو لائے تھے، یہی عمر پھر عثمان غنی کو لائے ہیں، پھر یہی ابو بکر عبد الرحمان بن عوف کو لائے، ایک کو تیار کیا اور ایسا تیار کیا کہ آج خزانہ اسلام میں، آج مادن اسلام میں جتنے جواہر پارے اور نیر اعظم موجود ہیں، یہ سب سے صدیق اکبر کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ ایک کو منج کر اپنی ساری صفات دے کر مقام صدیقیت پر پہنچا دیا، اب وہ جس کو دیکھتا ہے وہ اس کے پیچھے چلا۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر تمہاری تو بات مانیں گے اس لیے کہ تمہارے ساتھ تو تجارت بھی کر چکے ہم، تمہاری تو ساری باتیں سن چکے ہم، اور میرے آقا کی ساری توجہ ابو بکر صدیق کی طرف تھی۔ اس لیے حال یہ ہوا کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے چین نہیں آتا جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں۔ جب پہلا خطبہ آپ نے حرم کعبہ میں دیا اور پہلا خطبہ دیا اور کفار کی مذمت میں تقریر کی، کافروں نے اتنا مارا کہ اب لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے، ماں باپ اٹھا کر لے گئے، اب تبلیغ خفیہ طور پر ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، جب ہوش آیا تو پہلا سوال زبان پر یہ تھا، میرے آقا کیسے ہیں؟ آپ کی والدہ کہتی ہیں ان کی وجہ سے تمہیں اتنی سزائیں ملی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ فرمائیے زخم تو مجھے بے چین نہیں کر رہے، ان کا جو دیدار نہیں ہو رہا وہ مجھے بے چینی دے رہا۔ فرمایا مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے ان کے پاس سے دیکھ۔ کہا کہ چلو، عشق و محبت کی ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہے عرب کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں، دوست احباب سے محبت ہوتی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ہو جائے گی، لیکن حضرت صدیق اکبر مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ ایک وقت گزر گیا، زبان پر کسی کی خیریت نہیں، بس مصطفیٰ کی خیریت سوچ رہے ہیں۔ جب ماں باپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی نہیں، اگر حضور کے دربار تک نہیں لے جایا گیا تو بچہ مر جائے گا، یہ شخص انتقال کر جائے گا، باہر پہنے لگے، کافر تو حضور کو ڈھونڈ رہے، بس کسی طریقے سے سرکار کا پتہ ڈھونڈا، رات کے اندھیرے میں لے جا کر سرکار کے قدموں میں ڈالا، سرکار کے ایک مسکراہٹ نے ابو بکر کو زندگی عطا فرما دی، ایک مسکراہٹ نے زندگی عطا فرما دی۔ تو جب مرکز کا تعلق گنبد خضرا سے ہو جائے، جب دل کا تعلق آقا سے ہو جائے، پھر اگر یہ بگڑتا بھی ہے تو آقا ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن اس کو جوڑے تو صحیح۔ فرمایا دیں گے ہم، اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں دیتے، بھر دیں گے تم کو، بس تم ذرا اس کڑی لا کر ہم سے جوڑو، یہ بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم تم کو مقام دینا چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری قدر بتانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں تو ہم یہ تمہاری کڑی اٹھا کر اپنے کڑی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس میں کسب تم کرو، بس اللہ کر تم جوڑ دو، کمزور طریقے سے جوڑو یا تمہارا طریقے سے، غرض نہیں ہے، پھر دیکھنا کہ گنبد خضرا سے فیض کیسے آتا ہے، پھر دیکھنا یہ رب تعلق کیسے ہوتا ہے۔ پہلے اندر جاؤ، اندر جاؤ گے احساس کے راستے سے، اندر پہنچ گئے، یاد الہی کو پکا کر دل کو صاف کرو گے۔ اب سوال پیدا ہوا، اندر جانے کے لیے راستہ تو ہے، راستہ تو پتا چل گیا کہ احساس ہے، لیکن وہ احساس کب درست ہوگا کہ صحیح چابی شمار ہو؟ فرمایا پھر اس وقت تم اچھی سنگتوں کے پیچھے لگ جاؤ، جب دروازہ مضبوط ہو، تمہاری چابی زنگالور ہو اور اس دروازوں کو نہ کھول سکے، تو فرمایا پھر صالحین کی صحبت اختیار کرو، جہاں تمہیں شعور ملے، جس صحبت، اس لیے غوث آدم فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیخ کی تقریر وہ اثر نہیں رکھتی جو شیخ کی صحبت رکھتی ہے، فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھو، صحبت سے اتنے نکھر جاؤ گے کہ دل میں داخل بھی ہو جاؤ گے، ذکر خدا سے اپنے دل کو صاف بھی کرو۔ تو صحبت، فرمایا بری صحبتوں سے بچو، فساد کی صحبت سے بچو، شرابی زانیوں کی صحبت سے بچو، ان سخت دلوں کی صحبتوں سے بچو کہ جن کی زبان پر خدا کا احترام نہیں، نبی کا احترام نہیں،
جن کی زبان سے اسلام کے تہذیب و تمدن کا احترام نہیں، فرمایا تم کچے برتن رہو، وہاں سے وار سخت آئے گا، ٹوٹ جاؤ گے، پہلے اپنے آپ کو کسی یاد الہی کی بھٹی میں جلاؤ، جب مضبوط ہو جاؤ تو پھر تم دیکھو گے کہ مجدد الفسانی کعبہ، مجدد الفسانی اکبر کے ایوانوں میں جا کر درس دیتا ہے جس طرح کے موسیٰ فرعون کے ایوان میں آ کر۔
فرمایا جب برتن مضبوط ہوگا تو دشمن کا مقابلہ کرنا، ورنہ آزمانا نہیں، ورنہ خامخا بھیڑ مت جانا، اس لیے کہ تیرا برتن کمزور ہے، آگے شر مضبوط ہے، وہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، جو ایک قدم تو آگے بڑھا ہے خدا کی طرف سب پیچھے آ جائے گا۔ پہلے نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر پختگی پیدا کر، یاد الہی کی یاد سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اور جب یاد الہی کی یاد سے مضبوط کرے گا تو پھر تو دے، ایک معین الدین تھا، 90 لاکھ ہندو کچھ نہ کر سکے بلکہ اس کے متوالے۔
فرمایا جب مضبوط ہو گیا اور کامل ہو گیا، تمام سلوک سے اتر گیا، پھر تبلیغ کی باگڈور سنبھالی، پھر لوگوں کو دعوت دی، پھر لوگوں کو چیلنج کیا، پھر اس کے ضمیر میں، اس کے ظرف میں وہ پختگی تھی جو شر کے اندر نہیں تھی۔ فرمایا کہ اب دیکھیں اچھی صحبت، اور ایک بات میں یہاں سے عرض کر دوں، قرآن سے میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، یہ نمرود اور فرعون کیوں گمراہ ہوئے، کافر ہوئے، یہ بات تو آپ نے سنی تھی،
یاد الہی اپنے آپ پر خدا کی حاکمیت کو بھول کر یہ اس طرح ہو گئے تھے کہ اس کی بنا پر یہ ان کے لیے سب سے بڑی تباہی، اور اللہ رب العالمین کو بھلانا ان کے لیے گمراہی کا پہلا نقطہ بنا، ایک بات۔ دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ قرآن سے چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا جواب لایا ہوں آپ کے پاس، غور سے دیکھیے گا، قرآن نے فرمایا قومیں گمراہ کب ہوتی ہیں؟ فرمایا قومیں گمراہ جب ہوتی ہے جب وہ خدا کو بھولتی ہے۔ فرمایا خدا کو تو بعد میں بھولتی ہے، پہلے وہ غلط صحبت میں بیٹھتی ہے، پہلے وہ غلط صحبت میں بیٹھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قوموں کی بربادی اور انسان کے ایمان کا اور اس کے عقیدے کا بیڑا غرق ہوتا ہے غلط صحبت سے، بری صحبت سے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے گمراہ کر کے فساق فاجروں اور دہریوں اور ملحدوں میں لا کر بٹھا دے، اور اگر تجھے خدا یاد آ جائے تو پھر خدا کے ذکر میں، اس کی یاد میں اٹھ جانا، وہاں سے اٹھ کر چلے جانا۔ اس لیے کہ اگر بد مذہبوں کے درمیان، فساق کے درمیان تجھے خدا یاد آتا رہا، گناہ کا احساس ہوتا رہا، اور تو نے اس کام کو اس وقت نہ چھوڑا، تو تیرے دل پر مہر لگا دی جائے گی، اور جیسے ہی گناہ یاد آیا اور رب یاد آیا، تو رب کے خوف میں اگر تو نے گناہ کو چھوڑ دیا، فرمایا یہی تیری کامیابی کی منزل شروع ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء پہلے لوگوں کو درس دیتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا؟ آقا سے صحابہ نے پوچھا کہ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا، ان میں تو بڑے پارسا لوگ تھے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے تھے، فرمایا ان کی پارسائی بھی تھی، شیٹ کے لیے نہیں تھی، غریب کے لیے تھی، شیٹ کے لیے نہیں تھی، غریب کے لیے تھی۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو امر بالمعروف کرتے کہ نیکی کی دعوت دیتے، ایسا کرو، نیکی کے کام کرو، نیک بن کر رہو، یہ باتیں کرتے، گناہ نہ کرو۔ لیکن کچھ امیر لوگوں کا ٹولہ بیٹھا ہوتا، حکمرانوں کا ٹولہ بیٹھا ہوتا، ان کو ایک دفعہ ڈانٹتے، وہ کہتے کبھی آ کر بیٹھ بھی تو جاؤ، دو دفعہ ڈانٹتے، تیسری دفعہ یہ ہوا کہ یہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھنے لگے، یہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھنے لگے۔ آج جب بیٹھنے لگے تو پہلے دور رہ کر تلقین کرتے تھے تو خدا یاد رہتا تھا، اب ان کے درمیان میں بیٹھ کر اب ضرورت نہیں ہوتی، جہاں جرت نے ساتھ چھوڑا تو شیطان نے غلبہ کیا تو اب حق بولنا چھوڑ دیا۔ فرمایا جہاں حق بولنا چھوڑا خدا کا عذاب آیا، اور فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ اس بستی میں تو نیکوکار بھی ہے؟ فرما اس کو تو سب سے پہلے غرق کرنا، اس لیے کہ وہ اپنی اصلاح کا سوچتا تھا، دوسری کی اصلاح کا نہیں۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں احساس کی ہے، بنیاد کی ہے، قومیں اسی طریقے سے غرق ہوئی ہے، بری صحبتیں۔ اور فرمایا اچھی صحبت کا اہتمام کرو، کر لیا یا اللہ اچھی صحبت کا، اب ذکر الہی کس طرح پروان چلائیں؟ تو میرے آقا کی میں نے ایک بات گزشتہ تقریبا آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، میرے آقا نے فرمایا ہدایت کے لیے ایک نقطہ پکڑو، رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری حکمت اور دانائی کی بات خدا کا خوف ہے، ساری حکمت اور دانائی کی بات خدا کا خوف ہے، اس کی بارگاہ سے خشیت ہے، ڈر ہے، اس کے حضور حاضری، اور وہ نافرمانوں پر عذاب دیتا ہے، نیکوکاروں کو اجر عطا فرماتا ہے۔
سید عالم نے اپنے مبلغین کو فرمایا کہ پہلا درس انہیں خدا کے خوف کا دو، جب خدا کے خوف کا درس تم دیتے چلے جاؤ گے وہ نظریاتی بنتے چلے جائیں،
وہ نظریاتی بنتے چلے جائیں۔ میرے دوستو یہ شعوری فلسفہ ہے، یہ شعوری ہدایت کے وہ فلسفے ہیں جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بات تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ہم یہاں تک کامیاب ہو گئے کہ خدا کو یاد کرنے لگ گئے، ضمیر میں اتر بھی گئے، خدا کو یاد کرنے بھی لگے، خدا ہمیں یاد آنے بھی لگا، کبھی کبھی ہم ڈر کر خدا کے لیے نماز پڑھنے والے بھی ہو گئے، رات کے اندھیرے میں جب نیند ستانے لگی اور خدا یاد آیا تو ہم اٹھ گئے اور ہم نے وضو کر کے نماز پڑھنا بھی شروع کر لیا، یہ بھی ہم نے کر لیا۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے جواب شکوہ میں، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے تمہیں رب سے پیار ہے، رب سے پیار ہے تو فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتا الصلاۃ خیر من النوم اٹھتے تو تم نہیں ہو، تمہیں تو نیند سے پیار ہوتا ہے، تم فوراً کروٹ بدل کے دوسری طرف آ جاتے ہو۔ تو اپنے آپ سے پوچھو تم کو کتنے بڑے جھوٹے اور کذاب ہو، خود تم جھوٹے ہو، تمہیں خود اس دعوے سے عقیدت اور احترام نہیں، اس سے سچائی نہیں، اس سے پیار نہیں۔ ورنہ رات کو 12 بجے تمہارا کوئی دوست اہم فجر کے وقت پکنک کے لیے بلا لے تو تم تو پہلے اٹھ کر اس کی محبت میں لپک کر نکل جاتے ہو، لیکن جہاں خدا کی جانب سے ایک اذن کرنے والا مؤذن بار بار تمہیں اٹھائے اور کہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن تم ڈھیٹ اور بےغیرت بن کر منہ پھیر دیتے ہو، جب تم نے خود دلیل دے دی ہے بے حسی کی، تو خدا کی محبت کے امتحان میں تو تم ناکام ہو، کامیاب تو نہ ہوئے۔ چلو اتنا ہوا کہ کامیابی ہوئی، ایک دفعہ اٹھ گئے اس کی یاد میں ہم اٹھنے لگے، آنے لگے، شیطان نے دیکھ لیا کہ اب تو اس کے دل میں خدا کی یاد بھی آنے لگی، شیطان نے دیکھ لیا کہ اس کے دل میں خدا کی یاد بھی آنے لگی، اب کس طریقے سے اس کا پاؤں پچھلایا جائے، کس طریقے سے اس کی بات کو ہٹایا جائے۔ تو شیطان کے حربے دو قسم کے ہوتے ہیں، شیطان کے حربے دو قسم کے ہوتے ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے جگہ جگہ پر اس کی تشریح کی۔ ایک شیطان ذاتیات پر ابھارتا ہے، ایک شیطان ذاتیات پر ابھارتا ہے، ایک مقصد پر ابھارتا ہے۔ اور جو سمجھدار ذاتیات کا زاویہ سمجھ جائے کہ کہاں تک ذاتیات بڑھ سکتے ہیں اور مقصد کے لیے کہاں تک ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، جس کو مقصدیت کی حد پتا چل جائے اور جس کو ذاتیات کے لیے تگدو کی حد پتا چل جائے، وہ تو ایمان لے گیا اپنے ساتھ۔ شیطان پارسا بننے کے بعد انسان پر اور سختی سے عمل کرتا ہے اور سختی سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پہلی چیز انسان کو ذاتیات پر اٹھاتا ہے کہ تو کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس گھٹیا آدمی کے ساتھ، اس گھٹیا شخص کے ساتھ، اس گھٹیا نے تجھے کیا کہہ دیا، اس گھٹیا نے تیری شخصیت۔ اب یہ سوالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں، آتے نہیں آتے جب بندہ پارسا بنتا ہے۔ شیطان کے باہر دو قسم کے ہوتے ہیں پارساؤں پر، نیکوکاروں پر دو قسم کے، ذاتیات میں علم بھی آتا ہے، دیکھ تیری بات کو رد کر دیا، دیکھ تیری بات کو نہیں سنا، دیکھ تیری بات پر ہنس دیا، دیکھ تجھے دیکھ کر ہنس دیا، دیکھ تیرے باپ کو یہ کہہ دیا، دیکھ تیرے نسب کو یہ کہہ دیا، وہ گھٹیا شخص تھا، اس کی اوقات۔ یہ ذاتیات پر حملے شروع ہوتے ہیں، ذاتیات پر حملے شروع ہوتے ہیں، مقصد پر بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا حد، اس کی لمٹ ذاتیات ایک حد تک ہے، انسان ذاتیات میں آزاد ہے لیکن ایک حد تک، لیکن ایک حد کے بعد اگر بڑھے گا تو شیطان اسے شکار کر لے گا۔ مقصدیت کے حصول کے لیے اللہ نے انسان کے لیے ایک حد بنائی ہے، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، میں بھی بتاتا ہوں، اس کی ایک حد بتائی ہے، اگر اس حد تک انسان رہے تو کامیاب رہتا ہے۔ اللہ نے گھٹ گھٹ کر جینے کی دعوت نہیں دی، اللہ نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار بنانے کی دعوت نہیں دی، اللہ نے ذاتیات کے تحفظ کی دعوت دی ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، بس اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ میں پہلے بتاتا ہوں ذاتیات پر حملہ کس طرح کرتا ہے شیطان۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی قومیں ہیں، ان میں اتفاق نہیں ہو پایا، آج اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس رویش کی طرف چل رہے ہیں جو گزشتہ درس میں نے دیا، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس بات کو ذکر کیا کہ ذاتیات پر شیطان جب ابھارتا ہے تو وہ انسانوں کی تقسیم کرتا ہے، انسانوں کی تقسیم کرتا ہے۔ اب عیسائی مذہب اکثریت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، ہندو لادینیت ملحد پہ بھی بقول اپنے وہ ایک دیے اپنے آپ کو کسی مذہبی منشور کا پابند کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اور اسلام کے مقابلے میں بنیادی فرق کیا ہے. وہ نفسیاتی طور پر اور بالخصوص شیطان کے حملے کے اعتبار سے وہ نہ اس کے باہر کو سمجھ سکے اور نہ اس کے علاج کو سمجھ سکے, اس لیے وہ خدا کے بھی منکر ہوئے اور 360 خداؤں کے ماننے کی بھی قائل ہو گئے. اور خالی اگر 360 خداؤں کو انہوں نے مانا تو ویلفیئر اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے کے باوجود ان کے اندر 3600 گروہ بن گئے. اسلام وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے دل کی اصلاح کی, اس کے بعد جو پیغام ملت کی وفات کے لیے کیا تو دنیا نے دیکھا کہ حبش سے آنے والا بلال تھا تو آقا نے اس کو کعبے کی چھت پر بٹھایا.
تو یہ فکر کیوں آئی؟ انسانوں کی تقسیم شیطان نے جو اور مذاہب میں کروائی ان سے, زبان کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, اور گویا کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے, اپنی برادری کے اعتبار سے, اسلام نے سب سے پہلے ایمان کے بعد, توجہ چاہوں گا, توحید کے ذکر کے بعد, مکی آیات آپ پڑھ کر دیکھیں, توحید کے ذکر کے بعد, عقائد کی اصلاح کے بعد, اسلام نے جو ایک بڑی مضبوط دیوار مومن کے دل کے آگے باندھنے کی کوشش کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا مومن اس بات کو یاد رکھ کہ تیرا دشمن یا اس انسانوں میں تقسیم برادریت کے اعتبار سے نہیں کرنا, انسانوں میں تقسیم زبان کے اعتبار سے نہیں کرنا, بلکہ انسانوں میں تقسیم جو پیغام تو نے قبول کیا ہے اس اعتبار سے کرنا. تیرے دل میں خدا کا دین آ گیا ہے, اب جو خدا کے دین کی طرف آئے گا تو اس کی طرف بڑھنا, اور جو اس دین کی طرف نہیں آئے گا اس کی طرف نہ جانا. اب انسان کو تو تقسیم کر, اور قرآن نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تقسیم کیا ہے نیکی اور بدی کی صورت میں, مومن اور کافر کی صورت میں. فرمایا یہ اتنا بنیادی فرق ہے کہ جب مومن کی صورت میں ہم نے کافر کو الگ کیا اور کافر کے درمیان سے مومن کو الگ کیا تو فرمایا یہ دراصل اس امانت کی حفاظت تھی جس کو لے کر مومن ہماری بارگاہ تک آیا تھا. اب اگر مومن اپنی ذات میں, اپنی ذاتیات میں صرف اسی تقسیم کو ملحوظ رکھے کہ جو نیک ہو نیکی کا دل دادا ہو اس سے محبت کی جائے گی, اور جو بد ہو اور بدی کا فروغ کرے اس سے نفرت کی جائے گی. فرمایا یہ سرحد اگر مومن اپنے دل کے آگے باندھ دے تو شیطان کا حربہ فیل ہو جائے,
شیطان کا حربہ فیل ہو جائے گا. اور قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو ذکر کیا سورہ حجرات کے اندر, میں بالترتیب اس طرح آ چکا ہوں اصلاح کے حوالے سے. ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی. دوبارہ شیطان گھستا کب ہے؟ جب ذاتیات کی بات آتی ہے. مقصدیت کو انشاءاللہ میں بعد میں لے جاؤں گا کسی اور تقریب میں, آج صرف ذاتیات پر بات کرتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید نے انسان مومن کی فکر کا زاویہ ہی چینج کیا ہے اور اس کو اصل مرکز کی طرف لایا. اللہ نے فرمایا تم ذاتیات کے اعتبار سے کسی کو نہ سوچنا, تم نسب, تم برادری, تم قبائل, تم وطن, تم لسانی باتیں, اس حوالے سے کبھی نہ سوچنا, ورنہ نماز پڑھنے کے باوجود شیطان کے پاؤں میں تمہاری حیثیت فٹ بال جیسی ہوگی. فرمایا لیکن تم اصل منشور سے جب سمجھو گے کہ جو نیکی کا درس دے, جو دل کی بات کرے, جو دل کی صلاح کے پیغام کو لائے, جو نیکوکاروں سے نیکی سے, جو رب سے تصور رب سے محبت کرے اس کے ساتھ جڑیں گے, جو اس سے دور جائے گا اس سے دور ہو جائیں گے. جہاں نیکی اور بدی, جہاں متقی اور فاجر, جہاں مومن اور کافر, اس فرق کو ملحوظ رکھو گے تو تمہاری صحبتیں, تمہاری محفلیں, تمہاری گیدرنگیں خود بخود درست ہوتی چلے جائے گی, اور شیطان جہاں جہاں جس مرکز پر حملہ کرتا ہے اس سے تم دور ہوتے چلے جاؤ.
اب تم ایسی محفل میں بیٹھو گی نہیں جو بدی پر ہوگی, جب تمہیں اپنا ایک مزاج بنا, تم ایسی بات سنو گے نہیں جو فجور پر ہوگی, تم ایسی بات پر جاؤ گے نہیں جو لسانیت پر ہوگی, تم ایسی بات کی طرف جاؤ گے نہیں جو وطنیت پر ہوگی, تم چلو گے اس طرف جو نیکی کی ہوگی, جو ایمان کی ہوگی, جو اخلاص کی ہوگی, جو تقوی کی ہوگی. قرآن مجید برہان رشید نے انسان کو سنبھالنے کے لیے کہ انسان ابھی ہدایت کی پٹری پر کھڑا ہو گیا لیکن ابھی اس کے پاؤں جم نہیں رہے ہیں, جمانے کے لیے رب کریم نے اس کے نفسیاتی شعور کے لیے بڑی زبردست دستگیری فرمائی. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر وانثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. دیکھیں وہ کانسیپٹ بھی ختم کیا جا رہا ہے, وہ فکر ہی ختم کی جا رہی ہے جس میں بڑھوتی اور گھٹوتی کا تصور آتا ہے. فرمایا سنو, تم جتنے بھی ہو سب ایک آدم سے پیدا ہو. یہ تاریخ کوئی مذہب نہیں پیش کرتا اس انداز میں, یہ تاریخ ہی نہیں, یہ اصلاح کا بہت خوبصورت طریقہ ہے. یہ دلوں سے حسد بغض تفرقہ نکالنے کا اتنا زبردست نفسیاتی حل ہے جو قرآن انسان کی طبیعت کے عین مطابق پیش کرتا ہے. فرمائے اختلاف تو جب کہ تیرا باپ اور اس کا باپ اور. فرمائے تم سب کی تو سنگ منزل ایک ہے, تم بھی آدم کی اولاد وہ بھی آدم کی اولاد, تم بھی ہوا کی اولاد وہ بھی ہوا کی اولاد. فرمایا من ذکری و انثی, فرما تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے قبیلے بنائے ہیں, یہ ضرور ہے ہم نے تمہیں کسی کو کسی قبیلے میں پیدا کیا اور کسی کو کسی قبیلے میں پیدا کیا, لیکن یہ قبیلے اور یہ برادریاں جو تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ تم اس میں اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کرو. فرما ہم تمہیں بتاتے ہیں برادریاں کس لیے ہوتی ہیں. یہاں پر دیکھو قرآن شروع دیکھ رہا ہے. فرما ہم تمہیں بتاتے ہیں زبانیں کس لیے ہوتی ہیں, ہم تمہیں بتائیں کہ وطن کس لیے ہوتا ہے, ہم تمہیں بتائیں کہ جناب زبانیں کس لیے ہوتی ہیں. فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے قبیلے وطنیت زبانیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. فرمایا تقسیم کے لیے نہیں ہے, یہ تقسیم کے لیے نہیں ہے, یہ محض تعارف کے لیے, یہ محض تعارف کے لیے. فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہاں تقسیم کے لیے جو چیز ہے, فضیلت کے لیے جو چیز ہے, فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ کیا چیز ہے کہ تم میں خدا کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے, معزز وہ ہے, اعلیٰ وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے, جو نیکی کا سب سے بڑا شیدائی ہے, جو نیکی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اب دیکھیں شروع سے نیکی ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, نیکی ہی کے تصور کو بڑھایا جا رہا ہے, آپ کو نفسیاتی طور پر نظریاتی بنایا جا رہا ہے, مسلمان کو نیکی کا دلدادہ بنایا جا رہا ہے اور اتنا پختہ کیا جا رہا ہے نیکی کے شعور کے اندر کہ شیطان جس حسین صورت کے اندر آ جائے وہ مومن کے پاؤں کو پائیں استقامت کو متزلزل نہ کر سکے, اور اگر کبھی کر دے تو پھر خود آ کر نیکی کی دعوت دے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کا وقت تھا, آپ کی آنکھ لگ گئی, نہیں اٹھ پائے, آنکھ نہ کھلی. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی, فجر کا وقت چلا گیا, تقاضہ بشری ہے, ہمت کرنے کے باوجود نہیں اٹھ پائے, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, اطلاع ہی نہ ہوئی, اتنی تھکن کا غلبہ تھا. جب اٹھے تو دیکھا سورج نکلا ہوا ہے, بس رونا شروع کر دیا, قضا ادا کیا, قضا پڑھ لی اور رونا شروع کیا, اتنا روئے اخلاص کے ساتھ اللہ کے خوف میں کہ یا اللہ میری نماز کیسے نکل گئی, یا اللہ تیری ملاقات کا وقت مجھ سے کیسے نکل گیا, یا اللہ تو نے مجھ پر فرض کیا تھا وہ نیکی کا درس مجھے دیا تھا, آج میں نیکی میں پیچھے کیسے رہ گیا یا اللہ. اتنے روئے اتنا روئے کہ آپ کے دل پر القاء ہوا کہ ایک فجر کے مقابل میں 70 فجروں کا ثواب دے دیا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا تیرا رونا اخلاص پر تھا, ایک فجر پر ہم نے 70 فجروں کا ثواب دے دیا, دوسری رات کو سو رہے تھے شیطان خود آیا, اور فجر کی اذان کے وقت اٹھانے لگا کہ اٹھیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا کہ نیکی میں اس قدر پختہ ہو جاؤ, قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے نظریاتی نیکی میں اس قدر پختہ ہو جاؤ کہ شیطان بھی پھر تمہیں بدی کی نہیں نیکی ہی کی دعوت دے. اس لیے کہ اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو تم اس پر اتنے بے چین ہوگے کہ خدا کی ذات کو تمہاری نماز سے نہیں تمہاری آجزی کے ساری سے مقصد تھا, اور اس آجزی کی جب انتہا ہو گے تو تمہیں خدا ایک نیکی کی برکت سے 70 نیکی عطا فرمائے گا, اور شیطان تمہارا بھلا نہیں دے سکتا, لہذا وہ خود تمہیں نیکی کے لیے تیار کرے گا, وہ تمہیں نیکی کے لیے خود تیار کرے گا. میرے دوستو یہ وہ سارے اصلاحی پہلو ہیں جو ہمارے ضمیروں کے اندر اٹھتے ہیں. یا آپ شعوری نظر سے سن رہے ہیں, اس پر غور کر کیا جائے گا. میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس پر غور کروں گا. آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد, گھر جانے کے بعد, سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے اپنے ضمیر سے بات کریں گے, مل کر کہیں کریں گے, اس نقطے پر غور کریں گے, بس یہ یقین کی بنیاد بنے گی. اور یقین کی بنیاد کے بعد, یقین کی بنیاد جب بن گئی اس طریقے سے, پھر دیکھیے گا کہ گنبد خضرا سے آواز آتی بھی ہے اور یہاں سے جاتی بھی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, جو نیکی کے شعور کو نہیں سمجھ سکے, جو دل کی پختگی کو نرم نہ کر سکے, جو دل کی گندگی کو نرم نہ کر سکے. دل کی گندگی اللہ کی یاد صحیح عقیدے سے نرم ہوتی ہے اور صفا ہوتی ہے. جس کے دل بد اعتقادگی سے مزید گندے ہوتے چلے گئے تو وہ نہ گنبد خضرا سے آواز آنے کے قائل ہیں نہ یہاں سے آواز پہنچانے کے قائل ہیں. لیکن وہ صوفی باصفا اگر آپ دیکھیں نہ داتا صاحب کی کتاب میں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی نہ غوث پاک کی کتابوں میں ایسی باتیں ملیں گی. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم سب کو سن رہے ہیں وہ نبی خود کتنا سنتا ہوگا, وہ نبی خود کتنا دیکھتا ہوگا. غوث عالم خود کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا ہر دلتین علی حکم اتصالی, میں خدا کی ساری سلطنتوں کو ایسا دیکھتا ہوں جس طرح کے رائی کا دانا ہتیلی میں. وہ خود بھی سوچتے ہیں نا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر میں اتنا بلند ہوا وہ نبی کائنات کو کیسے دیکھتے ہوں گے. اس لیے ان صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو علم غیب کا انکار کہیں نظر نہیں آئے گا, نورانیت کا انکار کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ تو دل کی گندگی ہے, مرکز میں گندگی ہے, اس لیے آنکھ غلط دیکھ رہی ہے. قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود دماغ غلط نتیجہ نکال رہا ہے. یہ تو دل صاف ہوگا تب آنکھیں صحیح نتیجہ بتائیں گی, جب کان صحیح باتوں کو سوچ کر صحیح ماخذ کو لائیں گے. تو میرے دوستو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے یہ بات کر دی ہے کہ ہم نے انسانوں کی تقسیم جو کی ہے مل کر کہے وہ نیکی اور بدی پر کی ہے. کس پر کی ہے؟ میں یہاں پر ایک بات آخری آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک گویا کہ یہاں سے پورا ہو جائے. آپ بور تو نہیں ہوئے؟ مل کر گئے ہاں. تقریر نے بڑی کی بھائی, اس بات کے بغیر سکون نہیں آتا تھا اس لیے اس طرف آئے ہیں. بات ٹھیک ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا آپ آخری عمر میں صوفی کیوں ہو گئے؟ فرما پوری زندگی مناظروں میں گزار دی تھی میں نے اور پوری زندگی علم کلام کے معاملات میں گزاری تھی, لیکن میں بعد میں سوچتا تھا یہ زبان ہی چلتی ہے دل نہیں چلتا. تو فرما پہلے صوفیہ پر اعتراض کرتا تھا, پھر پتا چلا کہ صوفیہ ہی علماء ربانیین ہے. وہی حضرت امام غزالی جنہوں نے المنقذ من الضلال لکھی تھی, جنہوں نے احیاء العلوم لکھی تھی, آخری عمر کے اندر وہی ہے جو کہتے ہیں ارے پگلے تم سمجھتا ہے کہ خدا کی عنایت نہیں؟ فرمایا پڑھتا تحیات للہ والصلوات والطیبات, فرمایا جب یہ پڑھتا ہے تو خدا کے دربار میں پہنچتا ہے. خود فرماتے احیاء العلوم کے اندر یہاں تک پڑھنے کے بعد تو دربار خدا بندی میں پہنچ گیا, پھر دیکھ خدا کے حریم میں ناز مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. خود ذکر کرتے ہیں امام غزالی کا یقینا میں پیش کر رہا ہوں احیاء العلوم سے. فرمایا پھر دیکھ دل کی آنکھوں سے کہ خدا کے حریم میں ناز میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں, کا دیکھ لیا؟ کہاں؟ کہ السلام علیک ایہا النبی. فرمایا اب جا کر سلام کر کے مصطفیٰ آپ کی ذات پر سلام. فرمایا پہلے تو یوں ہی تیار واجب سمجھ کے پڑھتا تھا, اب مصطفیٰ اور رب کی یاد میں پڑھتا ہوں تو رب کے بھی قریب ہو جاتا ہوں, مصطفیٰ پر بھی درود ہو جاتا. تو یہ چیز ہے میرے دوستو, یہ جب ہوگا جب شعوری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے آئے گی. عرب کے اندر ہوتا کیا تھا؟ قرآن مجید برہان رشید نے صرف نیکی کا درس نہیں دیا میرے دوستو, یہاں پر توجہ میری طرف رکھیے گا, صرف نیکی کا دل دادا بنا کر اس کی نظریاتی تربیت نہیں کی بلکہ اس کے ضمن میں ہمیں کئی خرابیوں سے بچایا ہے, بہت بڑے تفرقے جنگ و جدال لڑائی سے بچایا ہے. عرب کے جاہل لوگ ان کا مزاج اس طرح بنا ہوا تھا کہ وہ گناگوں خرابیوں کے ساتھ ساتھ اپنے برادری کے تفاخر کی بیماری کے اندر بھی تھے. وہ اس سے ہاتھ ملاتے جو ان کی برادری کا ہوتا, اس کی طرف جاتے جو ان کی برادری کا ہوتا, اور اپنے آپ کو سب سے اشرف اور اعلیٰ تصور کرتے تھے. جب اپنے آپ کو خود ہدایت سے روک لیا تو پھر ہدایت آتی کہاں سے؟ لیکن آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فکر کو کس طرح توڑا, اور ان کا گہرام دیکھے جو گہرام مچایا انہوں نے, گہرام مچا حضور کی اس ادا کے خلاف کہ جب سرکار نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد رش اتنا تھا, جمع غفیر بہت تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال آؤ اور کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ. اب بلال نہ عرب کے قبیلے کے ہیں, وہ تو حبشی ہیں, نہ قریشی ہیں, نہ بنو بکر ہے, نہ بنو عمر ہے, نہ بنو ہاشم ہے, ایک بلال ہے. لیکن کون ہے؟ نیکی ہے. کیا ہے؟ نیکی ہے, تقویٰ ہے. فرمایا یہ قبیلے ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ تم فخر کرو, یہ قبیلے اس لیے بنائے کہ تمہارا صرف تعارف ہو بس. برادری کا مقصد سمجھ لیا قرآن کی زبان میں آپ نے؟ برادری کا کام صرف تعارف ہے. کیا ہے؟ تعارف. اللہ فرماتا لتا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں لتعارفو, صرف تعارف کے لیے, وطنیت فخر کرنے کے لیے نہیں, برادری فخر کرنے کے لیے نہیں, تعارف ہے. فرمایا فضیلت کی چیز تقویٰ ہے. فضیلت کی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اب حضرت بلال کے پاس تقویٰ ہے, سامنے عتاب بن اسید قریش کے بڑے باپ کی اولاد ہیں, دور بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا بلال کعبے پر چڑھ. کہاں پر؟ اب کعبے کی اپنی ایک عظمت ہے. میرے آقا ان کے ذہنوں سے یہ طلسم توڑنا چاہتے تھے, اور یہ ایسا طریقہ ہے اس کو فل فورس کا علاج چاہیے.
اس لیے میرے آقا نے گفتگو نہیں کہ فل فور اتنی بڑی دلیل دی کعبے کے اوپر بلال کو چھڑایا. فرمایا ایک زبردست قسم کا جھٹکا ان کو دو اور انہیں بتاؤ کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین اور میرا دین اور ہے. فرمایا کعبے کے اندر جو تم نے بے ڈھنگی پالیسیاں بنائی تھی اس کا یہ سر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے انقلابی لیڈر ہیں کہ آپ جب کسی بات کو پیش کرتے اگر وہ عقیدے کی ہوگی تو میرے آقا کی حکمت یہ ہوگی کہ بس برملا بتا دو. اگر کوئی عقیدہ بتانے میں ڈاما ڈول ہو وہ منافق ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظریے کو بتانے کے لیے ڈائریکٹ اٹیک کیا, کہیں اور نہیں, کسی اور پہاڑی پر نہیں, فرما کعبے کے اوپر چڑھ, تاکہ لوگ کعبے کی عظمت کو بھی جانتے ہیں اور تجھے بھی جانتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکی کا بول بالا, کعبہ بھی نیکی کی وجہ سے ہے اور جو کعبے پہ چڑھ رہا ہے وہ بھی متقی ہے. اب جب بلال, حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھ گئے, سکان فرما زان دو, اب خدا کی کبریائی بیان کرو, خدا کی کبریائی بیان کرو. کعبہ خدا کا گھر ہے تو جو نیکی کو لیتا ہے وہ بھی خدا کا گھر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب وہ نیکی کو پکاتا ہے تو پھر کعبہ خود اس کی طرف چلتا ہے, اور فرمایا جب نیکی و تخمیں بلند ہوتا ہے تو اس کو کعبے کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے کعبہ تو محض پتھر ہے, انسان کلمہ گو مسلمان اس کے اندر تو خود کتنے کعبے بس رہے ہیں, وہ تو جہاں جاتا ہے ہر جگہ کو کعبہ بنا دے. فرمایا اس لیے بلال تیری اذانوں سے تو ہزار مندر کعبہ بن جائیں گی, تیری ایک ایک اذان سے, تیری ایک ایک اداؤں سے ہزار کفر والے دل کعبے میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک کعبہ نہیں تیرے اندر تو ہزار کعبے میں, تو تو کعبہ گر ہے, تو تو تیری آواز جو سنے گا اس کے دل میں کعبہ آ جائے گا, اس کے دل میں کعبے کا پیغام. فرما کعبے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. حضرت بلال کو کعبے کے اوپر کھڑا کیا, فرما اذان دو. دیکھے کیسا اصلاح کا طریقہ ہے, کہاں گئی وطنیت, کہاں گئی برادری, کہاں گئی دیگر اور رسمے نیکی کا شعور دینے کے لیے. میرے آقا نے کعبے کے اوپر چڑھایا, فرما اذان دو, اذان دی, اللہ اکبر. خالی چڑھایا نہیں, فرمایا چڑھے ہو اوپر تو اظہار بھی کرو کہ محض ایسے نہیں چڑھ گیا, میں نیکی کا درد دینے والا ہوں, نیکی کا فروغ کرنے والا ہوں. یہ کعبہ بھی نیکی ہی کے مقصد کے لیے بنا ہے, یہ بھی نیکی کا مرکز ہے اور میں نیکی کا نمائندہ ہوں. آپ نے خدا کی توحید کو بلند کیا. اتاب بن اسید دور بیٹھے ہیں, وہ دیکھ کر کہنے لگے, او ہو اچھا ہوا میرا باپ مر گیا, اگر وہ یہ کالے موٹے موٹے ہونٹ والے, بڑے انہوں نے غلط الفاظ کہے اس وقت کہ یہ کالا حبشی, اور جانوروں کے نام لینا شروع کر دیے, وہ فلاں جانور کالا ہوتا ہے اس کا چہرہ اس جیسا ہے, وہ فلاں جانور کالا ہوتا ہے دیکھو اس کا چہرہ اس جیسا ہے, اس کالے کو اوپر کھڑا کر دیا, اس کے موٹے موٹے ہونٹ, اس کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں, یہ کعبے کی کس قدر بے عزتی ہے. اچھا وہ میرا باپ مر گیا کہ میرا باپ کعبے کی اتنی بڑی ذلت نہیں دیکھتا. یہ بات دور بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں. ابو سفیان اسے کہہ رہے ہیں اتار منہ بند کرو, رسول کو پتا چل جائے گا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ابھی ابو سفیان مکمل مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ابھی درمیان میں ہیں. کہتے دیکھو یہ کنکری, اور رسول کو کیسے پتا چل جائے گا. ساری تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, ابو سفیان نے زمین سے کنکر اٹھائے, کہا یہ کنکر خود مصطفیٰ کو بتائیں گے. نیکی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں, اصل نیکی مصطفیٰ سے محبت ہے. فرمایا یہ مصطفیٰ کو بتائیں گے. اب یہ خیال کرنا تھا وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کہہ کر یہ جملے کس رہے ہیں, اور یہاں سے جب یہ آواز مصطفیٰ کریم تک خدا نے پہنچائی تو سرکار نے وہیں سے گھوم کر دیکھا. لوٹ کر میرے آقا آئے, میرے آقا نے فرمایا کس نے بلال کے بارے میں بات کی. قطاب بن اسید نے سر جھکایا. ابو سفیان کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ حدیث ہمارا عقیدہ کیسے درست کرتی. دیکھیں ابو سفیان کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور میں نے ان کو پہلے کہا تھا, یعنی وہ پہاڑی پر بیٹھے ہو اور حضور جو ہے وہ بالکل کعبے کی عمارت کے ساتھ ہے. کہا کہ حضور میں نے ان کو پہلے پتا کہا تھا کہ آپ کو پتا چل جائے گا. قطاب بن اسید کی طرف مصطفیٰ نے دیکھا, کہا تم نے میرے بلال کو یہ کہا, کہ آپ کو کیسے پتا چلا. کہا جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے. فرمایا آپ کو پتا چل گیا. کہا فرمایا پھر آپ نے ٹھیک ہی کیا ہے, ہاتھ آگے بڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. قطاب بن اسید, قطاب بن اسید جن کا دل ابھی کفر سے بھرا ہوا تھا, مصطفیٰ کے ادا سے مسلمان ہوئے. سرکار جب مکے سے نکلے تو مکے کا گورنر ان کو بنایا میرے آقا. قطاب بن اسید اور جاتے وقت میرے آقا نے فرمایا میری سیاست لینی ہے مکہ والوں تو قطاب بن اسید سے لینا, میرا علم لینا ہے تو معاذ بن جبل سے لینا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہاں پر اپنا نائب بنایا. یہ نیکی کا ایک فروغ تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو گویا کہ ختم فرمایا اور فرمایا انما
اللہ نے شاہ فرمایا کہ تمہارے نزدیک وہ شخص معزز ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نزدیک معزز ہے. اللہ کے نزدیک معزز ہے. آخری بات میں یہاں پر پیش کر کے درس کو سمیٹتا ہوں. شعور اپنا بالغ رکھیں. عرب والے کیا کرتے تھے, وہ وطن پہ لڑ جاتے. اگر وہ اپنے کہتے میرے وطن میں تو بڑی ہریالی ہے, وہ کہتا ہمارا بھی وطن اچھا ہے, کہ تیرا وطن کیسا اچھا ہے. اب اصل مقصد گیا, وطن پہ بھیڑ گئے, اب دستوں گرباں ہوں گے, لڑائیاں شروع ہوں گے, جھگڑے شروع ہو گئے. اس نے کہا جی میں بڑی برادری کا ہوں. کہا میں بھی ایک برادری, میری بھی برادری ہے. تو کہا تمہاری برادری کیا, وہ تو بڑی گھٹیا برادری ہے. اب برادری اس سے کیا ہوا, تعصب ابھارنے لگے. اور یہ وہ حد تھی, یہ وہ حد تھی کہ جس کے باہر شیطان شکار کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وقت آیت نازل فرمائی, فرمایا نہیں, قبائل اور برادریوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ صرف تعارف کے لیے ہے. فضیلت صرف خدا کی یاد, نبی کی محبت اور ایمان اور تقوی کے اندر ہے, تقوی کے اندر ہے. اس لیے یہ معیار بنانا چاہیے. کوئی اردو بولے حضور کا عاشق ہو وہ ہمارا بھائی ہے, کوئی پشتو بولے حضور کا عاشق ہو ہمارا بھائی ہے, کوئی پنجابی بولے حضور کا عاشق ہو ہمارا بھائی ہے, کوئی بلوچی بولے حضور کے دین کا عاشق ہو ہمارا بھائی ہے. اس لیے کہ یہ چار صوبے لڑنے کے لیے نہیں, تعارف کے لیے ہیں. یہ چار صوبے لڑنے کے لیے نہیں, تعارف کے لیے ہیں. بلند چیز کیا ہے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. بلوچستان کی سرزمین پر بھی اولیاء موجود ہیں, سندھ کی دھرتی پر بھی اولیاء موجود ہیں, پنجاب کی دھرتی پر بھی اولیاء موجود ہیں, سرحد کی سرزمین پر بھی اولیاء موجود ہیں. تو ہم صوبوں کو نہیں دیکھتے, ہم ولیوں کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو کہاں سے آیا, کہ جی دادا کی نگری سے آیا ہے. یہ کہاں سے آیا, کہ جی پیر بابا کی نگری سے آیا. یہ کہاں سے آیا, جی شیخ رجب بابا کلات والے کی طرف سے آیا. یہ کہاں سے آیا, تو کہاں جی یہ آیا لال شہباز قلندر علیہ رحمت کی وادی سے آیا. تو یہ جب مذہبی مراکز بن جائیں گے تو کشادگی دلوں کے اندر آ جائے گی. جب مرکز نیکی ہو جائے گی, مرکز خدا ایک مرکز پر لانا چاہتا ہے. فرمایا جب نیکی تمہارا مرکز ہو جائے گی تو برادریاں فنا ہو جائے گی, ذات فنا ہو جائے گی. پیار تم اس سے کرو گے جو نمازیں پڑھے گا, پیار اس سے کرو گے جو امانت دے گا, پیار اس سے کرو گے جو سچ بولے گا, پیار اس سے کرو گے جو جھوٹ کی مذمت کرے گا, پیار اس سے کرو گے جو غریبوں کا ساتھ دے گا, پیار اس سے کرو گے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا. فرمایا نیکی تمہارا سر چشمہ بن گیا تو قوم ساری قومیں تمہارے قدموں کو چومیں گی. اور یقیناً یہی سیدنا عمر نے کر کے دکھایا. جب قیصر و کسریٰ کو حضرت عمر نے گرا دیا تو لوگ آ کر حضرت عمر کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے. آپ نے فرمایا خاموش, عزت اسلام کی ہے. عزت کس کی ہے؟ رون دیا اسی وقت, اس فتنے کو رون دیا. فرمایا کہ میری حکومت میں فتوحات ہوئی تو میرے قصیدے نہ پڑھو, اسلام کی تعریف کرو, اسلام کی تعریف کرو. فرمایا ایک نقطے پر جمع ہو جاؤ کہ عزت کس کی ہے, اسلام کی. آخری بات میں یہاں پہ عرض کرنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں, سرکار کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اتنا رش تھا, صحابہ کہتے ہیں اتنا رش تھا کہ سرکار اس بھیڑ میں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چار پانچ صحابہ نے اپنا کندھا پیش کیا, سرکار اس بھیڑ میں جو ہے چڑھ کر اونٹنی پر بیٹھے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے ساتھ صحابہ چپکے ہوئے. یعنی اتنا جمع غفیر تھا, 10,000 سے زیادہ صحابہ تو حضور کے ساتھ مدینے سے آئے تھے. اب جب کعبے کا طواف ختم ہوا تو حدیث پاک میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی بھیڑ میں, صحابہ نے لوگوں کی بھیڑوں کو چیرا اور اس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشکل سے آپ کے لیے جگہ بنی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آئے. یعنی اتنا رش تھا. اور اس رش کے بعد میرے آقا نے کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ بیٹھ گئے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور سرکار نے اس کعبے میں خطبہ کیا. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ قد اذھب عنکم العیبۃ الجاہلیہ وتعظیم بآبائھا, خدا نے تم سے زمانے جاہلیت کی ساری گندگی کو دور کر دیا ہے. وہ ذات پات وطنیت کا تفرخ اور اس پر تفخر کرنا, نخوت کرنا, غرور کرنا, وہ ساری غلیظ اور گندی عادتوں سے خدا نے تم کو پاک کر دیا ہے. اب آگے سنیے میرے آقا کی نصیحت. فرما فن ناس و رجلان, لوگ بس اب دو قسم کے ہو گئے. کہیں سبحان اللہ. کیا فرما؟ فن ناس و رجلان, اب لوگ بس دو طبقے کے صورت میں بڑھ گئے, دو لوگوں جیسے ہو گئے. فرمایا متقی کریم اللہ, فرما متقی جس پر خدا کرم فرماتا ہے. فرمایا وہ رجل الفاجر شقی حین اللہ, فرمایا ایک متقی جس پر خدا کا کرم ہوتا ہے. فرمایا خدا نے تم کو گندگی سے پاک کیا اور دو طبقوں میں تقسیم کیا, ایک متقی جو خدا کے نزدیک سب سے کریم ہے, اور فرمایا دوسرا فاجر
جو خدا کی نظر میں سب سے حقیر ہے. فرمایا الناس کلہم بنو آدم وخلق اللہ آدم من التراب, سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یہ میرے آقا نے وہ نفسیاتی علاج دیا قوم کو ایک ایجنڈے پر مضبوط کرنے کے لیے, ایک منشور پر مضبوط کرنے کے لیے. اور حجۃ الوداع میں میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, الا ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, لا فضل للعربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی, فرمایا نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے. اس نقطے کو غور سنیں, نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے, جس طرح کہ عربی صرف غیر عربی کو خارجی کہہ کر اس کی دلاداری کر دے اور ہم اس کے بارے میں دوسرے لفظ کہہ کر دلاداری کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک, یہ جملے مکہ میں کہے جا رہے ہیں, وہ سخت مزاج لوگوں کے عقیدے کو درست کیا جا رہا ہے. فرما اجمیوں کو گھٹیا نظر سے نہیں دیکھنا, اور فرمایا وہ اجمیوں تم تو سب سے پیار کرنے والے, تم بھی عربیوں سے نفرت مت کرنا. فرمانا عربی کو اجمی پر فضیلت ہے, نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے, ولا الاسود ولا الاحمر ولا الاحمر ولا الاسود, فرمانا نہ سرخ کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے, الا بالتقوى, لیکن جو جتنا نیکی کا شیدائی ہوگا, جو جتنا نیکی کا شیدائی ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا فرماتے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو نیکی کا دل دادا ہو اور متقی پرہیزگار ہو. فرمایا الا هل بلغتو, فرمایا میرے صحابہ میں نے دین پہنچا دیا تم تک, یعنی دیکھیں حضور نے اس کو دین فرمایا, ان باتوں کو کیا فرمایا, دین. اس لیے کہ یہ اتنا خطرناک حربہ ہے شیطان کا کہ اگر بندہ برادری اور لسانیت کی طرف جاتا ہے تو ایمان میں اتنا بڑا شغاف رکھتا ہے کہ شیطان پھر ایک زوردار طوفان میں اسے اڑا کر بہا دیتا ہے. تو شغاف نہ پڑے, اس لیے میرے آقا نے آخری جملے فرمائے, فرمایا یہ عام سیاسی خطبہ نہیں, فرمایا الاحل بلغ, تو میں نے اپنے دین کی بات تم تک پہنچا دی. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تک پہنچا دی, آپ نے پہنچا دی. اب آگے دیکھیں حضور میسج کیا دیتے ہیں, فرمایا قال فلیبلغ شاہد الغائبہ, بس جو میرے سامنے موجود ہے حاضر ہے وہ میری باتیں ان کو پہنچائے جو نہیں ہے یہاں پر, کہیں سبحان اللہ. اور صحابہ کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا, صدیق اکبر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, اشرف مبشرہ, خالد بن ولید, حضرت امیر معاویہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمایا. انہوں نے اس حکم کو پورا کیا, فرمایا کہ فلیبلغ, بس یہ بات پہنچاؤ الشاہد الغائبہ, فرمایا شاہد جو حاضر جو ہے وہ غائب سے بات پہنچائے. اور صحابہ نے پہنچایا کہ آج ہم رابعہ لون میں بیٹھ کر یہ بات آگے بڑھا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ باتیں رکھنی نہیں, یہ باتیں کیا کرنی ہے, آگے بڑھانی. کیا کرنی ہے, آج ہم مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں ہم نیکی کے لیے پیار کریں گے, بولے انشاءاللہ, ہم نیکی کے لیے دوستی کریں گے, ہماری برادریوں کی نسبتیں نیکی کے بنا پر ہوگی, ہماری مجلسیں, ہماری نشستیں, ہماری گیدرنگ اللہ کی رضا اور نیکی کی بنا پر ہوگی. مل کر کہیں انشاءاللہ. کچھ یہاں بولیں گے تو پھر بند کمرے میں خود سے بات کر سکیں گے, مل کر کہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ مجمع میں جب کچھ کہو گے تب کچھ خلوت میں بات کرنے کی عادت ہوگی, اس لیے کہ خلوت والا مزاج ملامت کرے گا کہ مجمع میں تو ہاں کہا تھا اب کچھ نہیں کہے گا, لیکن اگر مجمع میں بھی خاموش رہے تو پھر پیچھے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی اس پر آخری جملہ یہ تھا, اللہ فرماتا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. قرآن سنیے سورہ رعد, اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے یہ کباب دگرے آنے والے فرشتے ہیں, ومن خلفہ اس کے آگے اس کے پیچھے فرشتے ہم نے رکھے, کیوں, یحفظونہ من امر اللہ, تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرے, اس کی نگہبانی کرے. حضرت علی سے کسی نے کہا فلاں قبیلے والے نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے, اب عقیدہ دیکھیں ذرا صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. اس آیت کے تحت علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے کو ایک شخص نے کہا کہ آپ ذرا گھر سے کم نکلا کریں, آپ کے قتل کے لیے فلاں نے منصوبہ بنایا ہے. آپ نے مسکرا کر فرمایا, فرمایا دو فرشتے میرے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ, فرمایا جو وقت میرا آئے گا تو وہ پہلے وہی ہٹیں گے, فرمایا مجھے فکر نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ اللہ نے میرے محافظین میں فرمایا کہ یحفظون من امر اللہ, وہ اللہ کی جانب سے نگہبانی کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. فرما کہ اللہ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہیں تو مجھے پھر ضرورت نہیں ہے. فرما ہاں, لیکن موت کا ایک وقت ایسا ہے جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں, اور بھائی جب موت کا وقت آئے گا تو پھر تو کوئی معاف نہیں لے سکتا. ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے منہ کے سامنے رکھا جائے گا. قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے, کان کھول کر باتیں سنے, ہم نے ساری باتیں کر لی ہے. اب اللہ کیا کہتا؟ اللہ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ فرماتا اس آیت کے رب کے ساتھ کہ ہم نے تمہارے ساتھ رہنما کے لیے فرشتے رکھے ہیں, تمہارے لکھنے کے لیے, اچھائی اور برائی کو لکھنے کے لیے. فرماتا فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت. اللہ کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا, حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک وہ لوگ خود اس کو تبدیل کرنا نہ چاہیں, جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود تبدیل کرنا نہ چاہے. مل کر کہیں, جب تک وہ قوم اپنے آپ کو, تو پھر اللہ نہ ان کی برائی کو بدلتا ہے نہ ان کی اچھائی میں اضافہ فرماتا ہے. یہ اس درس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ساری باتیں نصیحت کی ہو گئی. اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے سارے پیمانے تمہارے سامنے رکھ دیے, کڑی تم جوڑو گے لا کر, جڑ گئی تو پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. لیکن تمہیں احساس دلائیں گے تمہیں انسان اور اشرف المخلوقات ایسا بے ڈھنگا یہ پتھر کے معنی میں نہیں بنایا, تمہیں شعور کی زندگی دی تھی. شعور کی ساری علامات, ساری نشانیاں, سارے زاوے, ساری خرابیاں, سارے علاج وقت بھی بتا دیا, دوائیوں کا ڈوز بھی بتا دیا, مرض بھی بتا دیا, مقدار بھی بتا دی, بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا, اس کے بعد علاج کے بعد طبیعت کیا ہوگی وہ بھی بتا دیا, سب بتا دیا ہے. اب ہاتھ اٹھا کر خدا بھی بس, اب ہاتھ اٹھا کر خدا بھی بس. فرما نہیں پڑھو گے تو خدا بھی تمہیں یہ نعمتیں نہیں دے گا. جب خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تمہارا ہاتھ بڑھا کر اس پر لگا بھی سکتا ہے, لیکن اللہ کی یہ شان نہیں. اللہ فرماتا ہے جب تک تم اپنا حال بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہو, جب تک یہ بے حسی تم سے نہیں جائے گی, بزرگوں کے ناموں پر نیازے کھا کر گھر پر چلے جاؤ گے, ان کے مزارات کے تحفظ کے لیے جب تک خود اپنے آپ کو تیار نہیں کرو گے فرشتے نہیں آئیں گے. تم آؤ میدان میں پھر فرشتے آ جائیں گے. جس غوث کی گیارہویں کھاتے کھاتے اب تک بڑے ہو گئے ہو اور اب تک گویا کے توانا ہو چکے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھ کر, جس نبی کے عشق کا دعویٰ کر کے تم تیار ہو چکے ہو, آج تمہارے اسی عقیدے پر اور نظریے پر ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف ختم قادریہ اور دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا, اب تمہیں اٹھنا پڑے گا اور میدان میں آنا پڑے گا. اللہ فرماتا تبدیل کرو, صرف دعا نہیں, ہاتھ بڑھاؤ آگے, ہاتھ بڑھاؤ, کسر کرو. فرمایا بدلنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے پھر دیکھو ہم بعض تمہارے بازو کو کیسا مضبوط کر دیں. ہاتھ بڑھانا پڑے, قدم بڑھاؤ پھر دیکھو ساری زمین سے اوپر تمہارے قدم کو لے جائیں گے. لیکن آگے بڑھنا ہوگا, صرف فریاد نہیں. اقبال نے بڑی خوبصورت کہا کہ ملا کی تقریر میں سراسر گفتار, صوفی کی طبیعت میں سراسر مستی احوال. وہ مرد حق نظر نہیں آتے جو چھ سراسر کردار, جن میں گفتار بھی تھی, مستی بھی تھی, احوال کی اور کردار بھی تھا. آج جو صوفی صرف مست ہے اور نعرے لگا رہا ہے, جو مولوی اور تقریر کر رہا ہے, کردار نہیں ہے. اور جب تک کردار نہیں ہوگا خدا قوموں کی نصیبوں کو نہیں بدلتا, خدا قوموں کی نصیبوں کو نہیں بدلتا. اللہ نے اگر ہمیں وہ مستی ایمان عطا فرمائی, بولنے کی گفتار کی طاقت عطا فرمائی, مل کر دعا کرو اللہ ہمیں باکردار بھی بنا دے. یہ ختم قادریہ جب رنگ لائے گا جب ہم باکردار بنیں گے, یہ نمازیں جب رنگ لائے گی جب ہم با بولیں. با کردار کس کو کہتے ہیں؟ جب عمل کرنا شروع کریں گے, جب عمل کرنا شروع کریں گے. ہمارے گھر میں کوئی چور نہ گھس جائے تو ہم ایک دن تالا نکالتے ہیں, دوسرے دن بڑا تالا لگا کر کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کردار تھا گھر کو بچانے کا. تو عقیدے کو بچانے کے لیے اگر ہم گھر سے نکل کر کوئی ایسا کردار ادا کریں گے تب جا کے باتیں جڑیں گی, ورنہ یہ بحث و مباحثہ اور یہ بیٹھنا, یہ عقیدت سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں گفتار کے ساتھ کردار کا غازی بنائے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا تم مجمع میں کہہ رہے ہیں ہمیں شرم دے کہ ہمیں اندھیرے میں یہ یاد رہے کہ ہم نے مجمع میں بولا تھا, لوگوں کے منہ سے کہا تھا, لوگوں کے منہ کے سامنے کہا تھا. یا اللہ ہماری شرم کو بیدار فرما, ہماری حیا کو بیدار فرما. یہ شرم اور حیا ہی ہمارے کردار کو بیدار کر سکتی ہے. یا اللہ جہاں شعور حیات اور شعور زندگی سے متعلق تیرے کلام نے ہمیں فہم دیا ہے
اور راستہ دیا ہے، روشنی دی ہے، اب ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے جتنے افراد یہاں شریک ہوئے اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں نظریاتی مسلمان بنا، اللہ ہمیں باکردار مسلمان بنا، ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ جس سے ہمارے کردار میں تبدیلی آئے، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارا انفاق فی سبیل اللہ ایسا ہو جس سے ہمارے مزاج اور کردار میں تبدیلی آئے، ہم نیکی کے شیدائی ہو جائیں، ہر چیز کو نیکی سے دیکھیں، نیکی سے پرکھیں، نیکوں سے محبت کریں۔ غوث اعظم کی ہم اولاد تو نہیں، لیکن غوث اعظم نیکوں کے امام، اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں۔ داتا صاحب کی ہم اولاد تو نہیں نسبی، لیکن داتا صاحب کے مزار کے لیے کراچی سے سفر کر کے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نیکی کا سفر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جذبہ اللہ ہمیں ہر نیکی میں عطا فرمائے، نماز کو نیکی کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوستی نیکی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی سے پیار نیکی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعائیں دعوے ہم نے کی اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔